बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। रात की कसम जब वो दिन को ढाँप ले और दिन की कसम जब वो चमक जाए और उसकी कसम जिसने मर्द और औरत को पैदा किया है। बेशक तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। फिर जिसने माल अता किया और तकवा इख्तियार किया और नेकी की तस्दीक की तो उसके लिए हम आसानी का इंतज़ाम कर देंगे और जिसने बुख़ल किया और लापरवाही बरती और नेकी को झुटलाया है उसके लिए सख्ती की राह हमवार कर देंगे और उसका माल कुछ काम ना आएगा जब वो हलाक हो जाएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान दूसरी मजलिस। जी हाँ सामईन, रेडियो तहरान की आज की दूसरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह लैल की आयत नंबर 1 से 11 तक की तिलावत का शरफ हासिल किया कारी जनाब करीम मंसूरी ने। और सामिन, हमारी ये नशियात आप शॉर्टवेव में 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ لیکن پروگراموں کی تفصیل سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش۔ گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد پروگرام عشر فجر کا سلسلے وار خصوصی پروگرام ہوگا، اور خصوصی پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت۔ نور ایمان ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے پیش کی جائیں گی عالمی خبریں، اور عالمی خبروں کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ترکیہ اور شام میں تباہ کن زلزلے میں جاں باق ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ۔ ایران سمیت دنیا کے مختلف ملکوں کی جانب سے امدادی سامان متاثرہ علاقوں میں روانہ۔ اسلامی انقلاب کے ثمرات سبھی ادیان کے پیروں کے لیے ہیں، صدر رئیسی کا خطاب۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ اور پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کر دی گئی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ترکیے اور شام میں پیر کو آنے والے تباہ کن زلزلے میں جاں باق ہونے والوں کی تعداد 5,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ دونوں ہی ملکوں میں متاثرین کے لیے اور متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں ہنگامی بنیادوں پر جاری ہیں۔ ترکی کے ہنگامی امور سے متعلق ادارے نے اعلان کیا ہے کہ تباہ کن زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد تقریباً 4,000 ہو گئی ہے۔ ترکی کے محکمہ حادثات اور ایمرجنسی نے اعلان کیا ہے کہ اس زلزلے میں 20,000 سے زائد زخمیوں کا پتہ لگایا جا چکا ہے۔ اس ادارے نے اسی طرح اعلان کیا ہے کہ تباہ کن زلزلے میں تقریباً 6,000 مکانات اور عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پچھلے 100 سال میں ترکی میں یہ شدید ترین زلزلہ ہے۔ دریاسنا ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ترکی کے اپنے ہم منصب چاوش اوغلو سے ٹیلی فون پر گفتگو میں زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کی مکمل آمادگی کا اعلان کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کی ہدایات کی بنیاد پر ایران کی انجمن ہلال احمر زلزلہ زدگان کی ہر قسم کی مدد و امداد کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیر کی رات ایران کی طبی اور ہلال احمر سوسائٹی کی ٹیمیں اپنی امدادی کارروائی کے غرض سے ترکیہ روانہ کی جا چکی ہیں۔ شام میں بھی تباہ کن زلزلے کے نتیجے میں اب تک 1602 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، جبکہ اس ملک کے مختلف صوبوں میں سینکڑوں کی تعداد میں مکانات تباہ ہوئے ہیں۔ دریاسنا اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے دوست اور برادر ملک کی مدد کے لیے پہلی امدادی کھیپ شام روانہ کر دی ہے۔ مزید انسان دوستانہ امداد اگلے چند دنوں میں روانہ کر دی جائے گی۔ 45 ٹن امدادی سامان لے کر ایرانی طیارہ منگل کو شام کے دارالحکومت دمشق پہنچ گیا۔ امدادی کھیپ میں غذائی اشیاء، دمائیں اور طبی وسائل اور دوسرے امدادی ساز و سامان نیز مختلف قسم کے آلات شامل ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق شام میں ایران کے سفیر مہدی سبحانی نے، جو اس موقع پر دمشق ایئرپورٹ پر موجود تھے، کہا کہ ایران کے 45 ٹن انسان دوستانہ امداد میں کمبل، خیمے، دوائیں اور طبی وسائل شامل ہیں، جسے فوری طور پر زلزلے زدہ علاقوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ شام کے زلزلہ زدہ علاقے میں واقع ایک جیل سے متعدد داعشی دہشت گرد فرار ہو گئے ہیں۔ فرانسیسی ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ واقعہ شام کے شمال مغربی علاقے میں رونما ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق زلزلے کے بعد 20 داعشی دہشت گرد راجو جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 2000 قیدی اس جیل میں موجود تھے، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق داعش دہشت گرد گروہ سے تھا۔ ترکی کی سرحد کے قریب واقع اس جیل کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ زلزلے کے بعد قیدیوں نے بغاوت کر دی اور جیل کے بعض حصوں پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس جیل میں 1300 سے زائد داعشی قید تھے۔ ادھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ ایسی حالت میں پیش آیا ہے جب شام کے زلزلہ زدہ علاقوں میں امدادی کارروائی کا سلسلہ جاری ہے اور ملبے میں دبے افراد کو بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے عشرہ فجر کی مناسبت سے ایران میں مختلف ادیان اور مذاہب کے دینی رہنماؤں سے ملاقات میں کہا کہ اسلامی انقلاب اور اس کی کامیابیوں اور ثمرات تمام ایرانی عوام سے متعلق ہے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی قوم یا مذہب سے ہو۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے اسلامی انقلاب کی 40ویں سالگرہ اور عشرہ فجر کی مناسبت سے ادیان توحیدی کے مذہبی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران کہا کہ عشرہ فجر مختلف اقوام، مذاہب اور ادیان سے تعلق رکھنے والے بابصیرت ایرانی عوام کی استقامت اور ان کی کامیابیوں کی یاد تازہ کرنے کا موقع ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے مختلف مذاہب کے مذہبی رہنماؤں سے خطاب کے دوران کہا کہ ایرانی عوام نے پامردی اور استقامت کا بھرپور مظاہرہ کر کے امریکہ کی حد درجہ دباؤ کی پالیسی کو دیوار سے لگا دیا، جو اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ ایرانی عوام کو اپنے اتحاد اور یکجہتی کے جذبے، استقامت اور استحکام اور محنت و تحرک کو بڑھا کر سیاست، اقتصاد اور ثقافت کے میدانوں میں خود مختاری میں اضافہ کرنا چاہیے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے اس موقع پر مغرب میں انتہا پسند عناصر اور بعض حکومتوں کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اہانت کو صحیح ٹھہرانے پر سخت تنقید کرتے ہوئے اسے تمام انبیاء الہی اور ادیان توحیدی کی بے حرمتی قرار دیا اور کہا کہ 2 عرب کے قریب مسلمانوں کے پیغمبر کی توہین کرنے کو آزادی اظہار رائے نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حرکت دراصل خدا کی وحدانیت کے قائل تمام مذاہب کے پیرو افراد کی توہین اور آزادی اظہار کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ صدر ایران نے فلسطین میں ڈھائے جانے والے مظالم کی جانب بھی اشارہ کیا اور کہا کہ آج یہودیت کے نام پر فلسطین اور اس کے مظلوم عوام پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، حالانکہ ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہودیت کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے شہید قاسم سلیمانی کی مجاہدت کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سپاہ قدس کے کمانڈر کو دوسرے ممالک کے عوام کی بھی فکر تھی، جس کا منہ بولتا ثبوت عراق میں ان کی شہادت ہے۔ صدر رئیسی نے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی نے تکفیری دہشت گردی کو ختم اور علاقے کے عوام کی جان اس مصیبت سے چھڑانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ صدر رئیسی نے اس موقع پر کہا کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ دوسروں کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھیں، لہذا آج بھی شام اور ترکیے میں پیش آنے والی قدرتی آفت اور مصیبت کو ہمیں اپنی ہی پریشانی اور مصیبت سمجھ کر وہاں کے لوگوں کی مدد کرنا چاہیے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان پر توشہ خانہ فوجداری کارروائی کے کیس میں منگل کو بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد کی ایک عدالت نے توشہ خانہ کیس میں فوجداری کارروائی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران سابق وزیر اعظم پاکستان اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی عدالت میں حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں توشہ خانہ ریفرنس میں فوجداری کارروائی کے معاملے پر سماعت ہوئی۔ سماعت کے آغاز پر عمران خان کی جانب سے طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی، جس پر جج نے ریمارکس دیے کہ ایسے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر ہوتی رہی تو فرد جرم کیسے عائد ہوگی۔ عدالت کے جج نے کہا کہ عمران خان ایک تاریخ بتا دیں کہ وہ عدالت میں کب حاضر ہوں گے۔ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے 21 اکتوبر 2022 کو عمران خان کے خلاف دائر کردہ توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے انہیں نااہل قرار دیا تھا۔ پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جس کے بعد انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی نماز جنازہ تقریباً 2 بجے دوپہر میں پولو گراؤنڈ ملیر کینٹ کراچی میں ادا کی گئی، جہاں ان کی قبر پہلے سے تیار کر لی گئی تھی۔ پرویز مشرف کی نماز جنازہ میں ان کے عزیز و رشتہ داروں کے علاوہ متعدد سیاسی اور موجودہ و سابق عسکری شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور نماز جنازہ میں شریک لوگوں کے لیے شناختی کارڈ لانا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کل رات پرویز مشرف کی میت دبئی سے کراچی پہنچی تھی۔ ان کی میت کو خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی لایا گیا۔ ان کی میت کے ساتھ ان کی اہلیہ، بیٹی اور بیٹا بھی کراچی پہنچے۔ پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف طویل علالت کے بعد دبئی کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئے تھے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارے فوجیوں نے غرب اردن کے علاقے نابلس کے مشرقی علاقے کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا، جس میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ غاصب صہیونی اپنے توسیع پسندانہ مقاصد کے حصول کے لیے آئے دن مختلف فلسطینی علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، جس میں فلسطینی شہید اور زخمی ہو جاتے ہیں اور یا ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے نابلس کے مشرق میں واقع علاقے المساکن پر حملہ کرتے ہوئے شدید فائرنگ کی، جس میں 17 سالہ فلسطینی نوجوان حمزہ الاشقر شہید ہو گیا۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا اور صہیونی حکومت کی جیل سے رہا ہونے والے کئی فلسطینیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یمن کے صوبے الحدیدہ کے مختلف علاقوں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 50 بار جارحانہ حملے کیے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے صوبے الحدیدہ میں یمن کی مسلح فوج نے اعلان کیا کہ سعودی اتحاد نے ڈرون طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے حیض، جبلیہ اور مغبنہ کے مختلف علاقوں پر کئی بار حملے کیے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ الجبلیہ کے مختلف علاقے بھی سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش میں ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب گلشن عباس نقوی۔ تو سامعین، آج کا موضوع ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی کے دورے روس کا موضوع ہے۔ تو گلشن صاحب،
جی
ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی
جی
ماسکو گئے ہوئے ہیں،
جی
تو اس سلسلے میں آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟
جی، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی ہاں، جیسا کہ ہمارے سامعین بھی جانتے ہیں، ایران اور روس کے تعلقات جو ہیں وہ کافی عرصے سے اسٹریٹجک ہیں، اور ان میں بہت زیادہ قربت آتی جا رہی ہے۔ خاص طور پر امریکہ اور نیٹو جب سے مشرقی یورپ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور روس کے لیے خطرات پیدا کر رہے ہیں، اور روس نے بھی اس کے بعد پھر یوکرین پر حملہ کیا، تو اس کے بعد سے، اور ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ روس اور ایران دونوں پر امریکہ نے اور یورپی ممالک نے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، تو بہرحال نیٹو جو ہے وہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایران اور روس کا مشترکہ دشمن ہے، تو دونوں، ان دونوں کی جو آپس میں قربت ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے۔ لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی آج ماسکو گئے ہیں، تو اصل میں وہاں پر ایک اجلاس بلایا جا رہا ہے جو کل بلایا جائے گا، اور وہ ہے افغانستان کے ہمسایہ ممالک اس میں شریک ہوں گے۔ ہمسایہ ممالک کی جو اعلیٰ قومی سلامتی کونسل ہے ان کے اعلیٰ عہدیدار اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ تو البتہ اس سلسلے کا آغاز بھی اسلامی جمہوریہ ایران نے ہی چند سال قبل رکھا تھا، اور اس سلسلے میں خود ایران میں دو اجلاس منعقد ہوئے تھے، اس کے بعد تیسرا اور چوتھا اجلاس جو ہے وہ ہندوستان اور تاجکستان میں کی میزبانی میں کیا گیا تھا، اور افغانستان کے جو مسائل ہیں وہاں کی جو سیکیورٹی ہے ان کا جائزہ لیا گیا، اور وہاں پر امن قائم کرنے کی بات کی گئی۔ لیکن اب جو علی شمخانی گئے ہوئے ہیں روس میں، تو ظاہر ہے کہ اس اجلاس میں شرکت کے علاوہ جو روس کے جو اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری ہیں ان سے ان کی گفتگو بھی ہوگی، اور باہمی دلچسپی کے امور پر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران اور روس چونکہ ان کے مشترکہ جو اقتصادی مفادات ہیں، اور اسی کے پیش نظر جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ امریکہ نے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، تو پھر اس کا توڑ کرنے کے لیے ہم ایران اور روس نے جو ہے اپنے مشترکہ اقتصادی منصوبے بنا رکھے ہیں، خاص طور پر توانائی اور ٹرانزٹ کے میدان میں۔ اس کے علاوہ روس اور ایران کے جو نظریات ہیں یا جو مواقف ہیں، وہ چاہے عالمی سطح کے امور ہوں یا علاقائی سطح کے امور ہوں، تو ان کے سلسلے میں ان کے نظریات جو ہیں وہ آپس میں بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں، اور ان کی قربت آپس میں تو کافی عرصے سے ہے، کافی عرصے سے اسٹریٹجک تعلقات جو ہیں ان کے درمیان قائم ہیں، لیکن خاص طور پر یوکرین کے مسئلے کے بعد جو ہے وہ زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہوئے ہیں، زیادہ انہوں نے آپس میں باہمی منصوبے جو ہیں وہ مل کر بنائے ہیں، اور امریکہ اور مغرب اور نیٹو کو اس بات پر جو ہے وہ بھرپور تشویش بھی لاحق ہے۔ اور اس سلسلے میں امریکہ نے بارہا کہا ہے کہ روس جو ہے وہ ایران کے بنائے ہوئے ڈرون طیارے جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، اگرچہ اسلامی جمہوریہ ایران اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ یوکرین میں امن کا خواہاں ہے، جنگ بندی کا خواہاں ہے، اور اس نے کبھی بھی اپنے ڈرون طیارے جو ہیں وہ روس کے سپرد نہیں کیے ہیں، لیکن امریکی حکام کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو روسی کارشناس ہیں، ماہرین جو ہیں، فوجی ماہرین جو ہیں روس کے، وہ ایران میں آتے ہیں اور یہاں پر وہ ایرانی ڈرون طیاروں کی جو ہے وہ تربیت حاصل کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایک طرف سے تو ایران اور روس کے درمیان جو ہیں وہ قریبی تعلقات جو ہیں ان میں شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے، زیادہ یعنی ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ اور مغرب والے جو ہیں ان کو اس بات پر تشویش ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایران جو ہے وہ کبھی بھی امریکہ کی تشویش کو اپنے کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، اور اپنے قومی مفادات جو ہیں ان کو اہمیت دیتے ہوئے روس کے ساتھ اپنے تعلقات قوی کرے گا۔
جی بہت شکریہ جناب گلشن عباس نقوی صاحب۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درِ حبیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درِ حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ بھٹک کے راہ میں رہ مچل کے در سے لپٹ گئی، سے امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے، مجھے جان سے بڑھ کے عزیز۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 18 بہمن، 16 رجب اور 7 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سولہ رجب المرجب سن 539 ہجری قمری کو محدث اور علم قرات قرآن کے استاد ابو منصور محمد بن عبد الملک کا بغداد میں انتقال ہوا۔ وہ ابن ہیزون کے نام سے معروف تھے۔ ان کی 2 کتابیں موجود ہیں جن کے نام المفتاح اور المعزہ ہیں، اور یہ کتابیں علم قرات قرآن کریم کے بارے میں ہیں۔ سات فروری سن 1862 عیسوی کو برطانیہ کے معروف ادیب اور محقق ایڈورڈ براؤن پیدا ہوئے۔ انہوں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد فارسی، عربی اور ترکی زبانوں میں مہارت حاصل کی۔ فارسی زبان و ادب سے انہیں خاص لگاؤ تھا۔ انہوں نے ایک طویل عرصہ ایران میں گزارا۔ وہ فارسی ادب کے بارے میں گہری اور جامع تحقیقات کے بعد برطانیہ واپس گئے اور کیمبرج یونیورسٹی میں فارسی زبان و ادب پڑھانے میں مصروف ہو گئے۔ ایڈورڈ براؤن کی اہم تالیفات میں ایران کی آئینی تحریک کے دور کے واقعات پر مشتمل کتاب اور رسائل کے علاوہ 4 جلدوں پر مشتمل کتاب تاریخ ادب ایران اور تاریخ طبرستان کا نام لیا جا سکتا ہے۔ سات فروری سن 1882 عیسوی کو اردو کے مشہور شاعر اسیر لکھنوی کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام مظفر علی خان تھا۔ انہوں نے فارسی کی تعلیم اپنے والد سے اور عربی اپنے چچا مولوی سید علی اور علماء فرنگی محل سے حاصل کی، جبکہ شاعری میں مصحفی کی شاگردی اختیار کی اور رفتہ رفتہ اتنی مہارت حاصل کر لی کہ خود استاد بن گئے۔ ان کے شاگردوں میں واسطی، شوق قدوائی اور امیر مینائی معروف ہیں۔ اسیر لکھنوی نواب واجد علی شاہ کے دور حکومت میں تدبیر الدولہ، بہادر جنگ اور مدبر الملک کے خطاب سے سرفراز ہوئے اور 8-9 سال تک ان کے مصاحب خاص رہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وہ رامپور چلے گئے اور 7 فروری 1882 عیسوی کو لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ ان کی تصانیف میں اردو کے 6 دیوان، فارسی کا 1 دیوان اور 1 مثنوی اور علم عروض پر 1 رسالہ شامل ہے۔ سامعین، تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ 7 فروری 1974 عیسوی کو وسطی امریکہ کے ملک گرینڈا نے آزادی حاصل کی۔ گرینڈا امریکہ کے جنوب مشرق میں واقع ایک جزیرہ ہے جس کا پتہ کرسٹوفر کولمبس نے 1498 میں لگایا، جس پر بعد میں اسپین کا قبضہ ہو گیا، مگر ہسپانوی سلطنت کے زوال کے بعد گرینڈا پر تسلط کے لیے برطانیہ اور فرانس کے درمیان تنازع کھڑا ہوا، جو بالآخر 1674 عیسوی میں اس ملک پر فرانس کے قبضے پر منتج ہوا، مگر تقریباً 100 سال بعد 1783 میں برطانیہ گرینڈا کو اپنی نو آبادیات میں شامل کرنے میں کامیاب ہوا اور 200 سال تک اس پر قابض رہا۔ 1974 میں گرینڈا نے آزادی حاصل کی، مگر 5 سال کے بعد موریس بشپ نے ایک پرامن بغاوت کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور سوشلسٹ حکومت قائم کی۔ نیز سوشلسٹ ملکوں بالخصوص کیوبا کے ساتھ اپنے روابط استوار کیے۔ یہ بات امریکہ کو اچھی نہیں لگی اور اس نے 1982 میں گرینڈا پر قبضہ کر کے موریس بشپ کو قتل کر دیا۔ امریکہ نے گرینڈا سے نکلنے تک اپنی کٹ پتلی حکومت یہاں قائم کر رکھی تھی۔ سات فروری 1999 عیسوی کو اردن کے بادشاہ شاہ حسین کا انتقال ہوا۔ وہ 1935 عیسوی میں اردن کے دارالحکومت عمان میں پیدا ہوئے تھے اور اپنی تعلیم برطانیہ میں مکمل کی۔ وہ 1952 عیسوی میں اردن کے بادشاہ بنے۔ ان کی بادشاہت کے زمانے میں ہی 1967 میں صہیونی حکومت نے اردن پر حملہ کر کے دریائے اردن کے مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا۔ وہ عربوں اور قابض صہیونی حکومت کے درمیان نام نہاد امن کے امریکی منصوبوں کے سخت حامی تھے اور انہوں نے خود بھی اس حکومت کے ساتھ 1994 میں ایک سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ 7 فروری 1999 عیسوی کو کینسر کی بیماری کے باعث ان کا انتقال ہوا۔ بہمن 1357 ہجری شمسی کو ایران کے مسلمان عوام نے بڑی تعداد میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کر کے ایران سے تجدید عہد اور وفاداری کا اعلان کیا۔ ان دنوں پورے ایران میں بہت زیادہ جوش و خروش کا سما تھا۔ تمام حالات تیزی سے رونما ہونے والی ایک تبدیلی کے غم ماس تھے۔ اس دن عوام کے علاوہ فوجیوں کا ایک گروپ بھی فوجی وردی میں ملبوس ہو کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو فوج کا سپریم کمانڈر تسلیم کرتے ہوئے ان سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے عشر فجر کا سلسلے وار خصوصی پروگرام۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر
بہاری انقلاب
سامعین، عشر فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام بہار انقلاب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم اسلامی انقلاب اور اس سے وجود میں آنے والے نظام کے مستقل اور معتبر ہونے کے اسباب و عوامل کی طرف اشارہ کریں گے۔ سامعین، عشر فجر کے بابرکت ایام اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ہمیں جو کفر درو، ہمیں جو ظلم ستم، چہرے مردم شار، ہمیں ہی آیه غم۔
اللہ اللہ تو بناهی قصری فن یا اللہ،
قصر و قصر بلا، حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زبون، شان قسمت گرد، هرچشان خاک زمین، همه در رنج و عذاب، حاکمش کاف نشین.
الله الله تو بناهی مرزی فنجا الله،
در جواب یک ندا خلقی آمد به خروش، گفت هن ای زن و مرد، جامعه رزم بپوش،
یابست و جهان کشتن دیب بددهان، رسالت محمد است مرد و جهان امن و امان.
خلق بیدار شدند، همه آماده جنگ، سینه ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ.
الله الله تو بناهی قصری فن یا الله،
همه آماده رزم، بی هراس از غم نان، نقش بس روی زمین، خون هر پیر و جوان.
روز قیام است و جهان کشتن دیب بدنهان، رسالت محمد است مرد و جهان امن و امان.
زمان گشت ویران و خراب، آرزوهای محال همه شد نقش براب.
الله الله تو پناهی قرزی فن یا الله،
کسب آزادی و حق شد قیام زن و مرد، نمسلسلت و فنگ چاره کار نکرد، رمز پیروزی خلق عزم چون آهن ماست، عین خون شهدا همه بر گردن ماست.
الله الله تو بناهی مرزی فن یا الله، الله الله تو بناهی مرزی فن یا الله.
سامعین، فروری 1979 میں برپا ہونے والے انقلاب کو 20ویں صدی کا عظیم واقعہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ایران میں بنیادی اور جامع تبدیلی کے علاوہ اس انقلاب کے بہت سے عالمی مظاہر اور کامیابیاں بھی سامنے آئیں۔ اس انقلاب نے مذہبی فکر کے احیاء کے ساتھ ساتھ سیاست اور معاشرت اور انسانی زندگی کے نظم و نسق کے میدان میں کئی پرانے نظریات اور اصولوں کو چیلنج کیا جو بظاہر قطعی اور ناقابل تسخیر متعارف کرائے گئے تھے۔ کامیابی کے بعد اسلامی انقلاب نے مذہبی نظریات کے ساتھ ایک نیا نظام قائم کرنے کے لیے اپنے حکومتی ڈھانچے کو قائم کیا۔ اس انقلاب نے نہ صرف اپنے نظام کی بنیاد مغربی اور لبرل ماڈل پر نہیں رکھی بلکہ اس نے مشرقی اور سوشلسٹ ڈھانچے کو بھی قبول نہ کیا۔
اسلامی جمہوریہ نے تمام حکومتی اداروں اور معاشرتی اور سیاست کے تمام پہلوؤں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ یہ ایسی حالت میں تھا کہ بڑی اور تسلط پسند طاقتیں بالخصوص امریکہ اور سابق سوویت یونین تمام تر اختلافات اور تضادات کے باوجود اسلامی انقلاب کو دبانے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے اور اس کے علاوہ ادارے بھی ان کے ساتھ ہم آواز ہو گئے۔ انہوں نے اس نظام کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ مقدس دفاع اور ایران پر صدام کے حملے کے دوران ان سازشوں کا بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن مشرق و مغرب کے شیاطین کی تمام سازشیں اور منصوبے ناکام ہو گئے۔ سوویت یونین ٹوٹ گیا اور مغربی تہذیب کے خاتمے کی باتیں آج مغرب میں ایک عام سماجی گفتگو ہے۔ مغربی دانشوروں کے مطابق مغرب اندر سے سڑ گل جائے گا اور خود ہی گر جائے گا اور اپنے آپ کو آگ میں گھرے بچھو کی طرح ڈنک مارے گا۔ دوسری طرف ماہرین اس بات پر بھی تاکید کرتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ دوسرے سیاسی مکاتب کے سامنے خود کو پائیدار اور طاقتور ظاہر کر رہا ہے۔ گویا خدا کا یہ وعدہ سچا ہوا جب اس نے فرمایا، یہ سب زمین میں غرور اور ان کی شیطانی چالوں کی وجہ سے تھا، لیکن یہ چالیں اور برے خیالات صرف اپنے مالکوں کے دامن گیر ہو گئے۔
سامعین، اسلامی انقلاب کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی بنیاد اسلام، قیادت اور عوام کے تین ستونوں پر استوار ہے۔ اسلام اور اسلامی حکومت کا قیام اس تحریک کا اصل محرک تھا۔ البتہ جدوجہد کے میدان میں عوام کی شعوری موجودگی ایک الہی فریضے کے طور پر تھی۔ ایمان اور مذہبی عقائد تمام مسائل اور خلف اشار کے خلاف عوام کی مزاحمت کا بنیادی عنصر بنے۔ جیلوں، جلاوطنیوں اور اذیتوں کے باوجود پہلوی حکومت کے خلاف جدوجہد کے دوران اور فتح کے بعد اور مقدس دفاع کے دور میں ایرانی عوام کا اسلام پر قائم رہنا اس دور کا ایک عظیم معجزہ تھا۔
بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ اپنی تقریروں میں انقلاب کی علمی اور اسلامی نوعیت پر زور دیا اور اسلام اور اس سے پیدا ہونے والی طاقت کو دشمنوں کی دشمنی اور خوف کا سبب قرار دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ اسلام سے ڈرتے ہیں، مجھ سے اور تم سے نہیں ڈرتے، وہ اسلام سے خوف زدہ ہیں۔ یہ اسلام ہی تھا جس نے ہمارے نوجوانوں کو توپوں اور ٹینکوں کے مقابلے میں کامیابی عطا کی اور دشمن ایرانی قوم کو شکست نہیں دے سکے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے جانشین حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے بارہا مکتب اسلام کے دشمنوں کے خلاف متحرک رہنے اور ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت پر زور دیا اور انقلاب اسلامی کی دینی اور اسلامی فطرت کو عالمی استکبار سے تصادم کی وجہ بیان کیا اور فرمایا، عالمی استکبار کا ہدف اسلام اور صرف اسلام ہے، وہ اسلام کی وجہ سے ایران کے مخالف ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔
سامعین، انقلاب کی کامیابی کے بعد اسلام اور اسلامی انقلاب کے خلاف ایک پروپیگنڈا حملہ ڈیزائن اور اسے عمل میں لایا گیا۔ اسلامی انقلاب کے دشمنوں کی طرف سے اسلام اور ایرانی نظام کو ایک پرتشدد نظام بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسلامی انقلاب کی فتح کے بعد کے سالوں کے دوران انہوں نے ہمیشہ اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے اپنے ایرانی مخاطبین کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ مذہب اور مذہبی عقائد ایک فرد اور خدا کے درمیان ایک ذاتی رشتہ ہیں اور دین سماجی اور سیاسی مسائل سے الگ ہے۔ وہ مسلسل اس کی ترویج کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں کہ مذہب ایک ذاتی اور شخصی مسئلہ ہے۔ انہوں نے اسلام مخالف مختلف نظریات جیسے لبرلزم اور اخلاقی آزادی کی ترویج کی بھرپور کوشش کی، یہاں تک کہ انہوں نے انقلاب کی مذہبی نوعیت کے خلاف قومیت کو سامنے لانے کے لیے اپنے ایران برائے ایرانی جیسے قوم پرست نظریات بھی وضع کیے۔ اسلام کے مخالفین کی تازہ ترین کارروائی میں ہم ایک بار پھر اسلام کے مقدسات کی توہین اور قرآن پاک کو جلانے جیسے اقدامات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ سویڈن کی انتہائی دائیں بازو کی جماعت کا رہنما پالوڈان قرآن پاک کو جلاتا ہے اور سویڈن کی حکومت اور کچھ نام نہاد مہذب مغربی ممالک آزادی اظہار کے بہانے اس کی اور دوسرے اسلام دشمنوں کی حمایت کرتے ہیں، لیکن یہ اسلام مخالف اقدام بھی اسلام کی طرف توجہ کا باعث بن رہے ہیں اور رائے عامہ کے رجحان کو اس الہی مذہب کی طرف متحرک کرنے کا باعث بنتے ہیں۔
سامعین، یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران کی اردو سروس سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کے برسوں کے دوران ولی فقیہ جو مذہبی حکومت میں قیادت کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں کو ہمیشہ دشمن کے تیز حملوں کی زد میں رکھا گیا۔ فیصلہ کن اقدامات اور ٹھوس موقف اختیار کرنا، سازشوں اور دشمنی کے خلاف ڈٹ جانا رہبر انقلاب اسلامی کی نمایاں خصوصیات میں سے ہیں، جنہوں نے مشکل وقت میں دشمن کی شناخت اور ان سے مقابلہ کرنے کے راستے اور طریقہ کار کے تعین میں سب سے بڑا کردار ادا کیا۔ جیسا کہ امریکی اخبار یو ایس اے ٹوڈے نے امریکی انٹرپرائز تھنک ٹینک کا حوالہ دیتے ہوئے آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ عنوان سے ایک مضمون لکھا ہے، جس میں اس نے اعتراف کیا ہے کہ ایران میں امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ خامنائی نامی ایک سپر مخالف کی موجودگی ہے جو دشمن کے روڈ میپ کو جانتا ہے اور عوام یقین کے ساتھ متحد ہو کر اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دشمنوں نے اسلامی نظام میں قیادت اور ولایت فقیہ کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت سے منصوبے بنائے۔ سب سے بنیادی منصوبہ ولایت فقیہ اور جمہوریت کے درمیان تصادم کو ہوا دینا تھا، وہ بھی اس مغربی طرز کی جمہوریت سے جسے وہ حکومت کے بہترین نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان حملوں کی ایک مثال جن کی منصوبہ بندی ایران میں حالیہ بدامنی کے دوران کی گئی تھی۔ حالیہ بدامنی میں رہبر انقلاب اسلامی کو ڈکٹیٹر کہنا اور کھلے عام اور بار بار ان کی توہین کرنا اسی سازش کا حصہ تھا۔ مغربی میڈیا اپنے اندرونی ایجنٹوں کے ساتھ مل کر اس مسئلے کو مسلسل ہوا دے رہے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے ایک خطاب میں کہا ہے کہ صدارتی انتخابات میں سے ایک کے دوران کچھ لوگ میرے پاس آئے اور منتخب شخص کے بارے میں اپنے علم کی بنیاد پر مجھے مشورہ دیا کہ میں اس فرد کے خلاف فیصلے پر دستخط کر دوں، یعنی صدر کی حیثیت سے اس کی توثیق نہ کروں۔ میں نے کہا کہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، اگر میں ان کی صدارت کے فیصلے پر دستخط نہیں کرتا تو یہ 24 ملین لوگوں کی توہین کے مترادف ہوگا جنہوں نے اسے ووٹ دیا، اور میں نے سختی سے جواب دیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔
سامعین، ایران کے خلاف مختلف میدانوں میں قیادت اور عوام کی چوکسی اور استقامت بھی تمام بیرونی سازشوں اور یلغار کو ناکام بنانے اور اندرونی مسائل کو برداشت کرنے میں آسانی پیدا کرنے میں کامیاب رہی۔ اس کے نتیجے میں ایران کے دشمنوں کو شکست ہوئی اور دنیا کی مظلوم مسلم اقوام کی مزید امیدیں بڑھی۔ تاریخی تجربے نے ثابت کیا ہے کہ سیاسی منظرنامے میں لوگوں کی موجودگی اور اسلام اور مذہبی تعلیمات کی شعوری قبولیت مذہبی حکومت کی تشکیل کا ایک اہم محرک ہے۔ جس طرح حضرت علی علیہ السلام جو اسلام کی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک کامل اور الہی انسان ہیں، نے لوگوں کی پرجوش موجودگی اور بیعت کے بعد حکومت لینے کو قبول کیا، اسلامی ثقافت میں عوام اسلامی حکومت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ بھی جمہوریت کی بنیاد پر قائم ہوا۔ آج اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام کی حاکمیت اور طاقت مختلف شعبوں میں عوام کی بے لوث موجودگی کی مرہون منت ہے۔ مذہبی حکومت کا وقار، خود اعتمادی اور ہمہ گیر آزادی عوام الناس کی کوششوں اور حمایت کی روشنی میں جاری و ساری ہے۔
عوام اور حکومت کے تعلق کو کمزور کرنا دشمنوں کے منصوبوں میں سر فہرست رہا ہے۔ ملت ایران کے اتحاد و اتفاق کو ختم کرنے کے لیے لوگوں اور نسلی گروہوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنا، مذہبی عقائد و اقدار پر ثقافتی یلغار، ثقافتی تبدیلی اور اسے مغربی ثقافت کے عقائد سے بدلنا شروع سے دشمنان اسلام کی پالیسیوں میں شامل ہے، جبکہ دوسری طرف عوام کا اتحاد انقلاب کے دشمنوں کے خلاف مؤثر ترین ہتھیار ہے۔ عوام کے ارادے، عزم اور خود اعتمادی کو ختم کرنے کے لیے نفسیاتی جنگ کا استعمال دشمن کا دیرینہ ہتھیار ہے۔ ایران میں گزشتہ چند مہینوں کے دوران ہونے والے واقعات میں دشمنوں نے نسلی اور مذہبی محرکات کو ہوا دینے، وسیع پیمانے پر پروپیگنڈا کرنے اور بعض اندرونی عناصر کو اپنے ساتھ ملانے جیسے تمام عوامل سے فائدہ اٹھایا، لیکن دشمنوں کی یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ رہبر انقلاب اسلامی کے الفاظ میں دشمن کا منصوبہ جامع تھا، لیکن ان کا حساب اور اندازہ غلط تھا۔ انہوں نے غلطی کی کیونکہ اسلامی جمہوریہ کا ارادہ اور عزم ان کی طاقت کے تمام عوامل سے زیادہ مضبوط تھا۔
سامعین، آج اسلامی جمہوریہ ایران کی سائنس، عسکری اور ثقافتی شعبوں میں موجودگی پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے، جو یقیناً ایک مذہبی حکومت کی تاثیر کو ظاہر کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ملت ایران اپنے راستے کی درستگی کے لیے الہی طاقت اور ایمان پر بھروسہ کرتی ہے، اور خدا نے فرمایا ہے، جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں جب ان پر شیاطین کی طرف سے کوئی فتنہ آتا ہے تو وہ خدا کو یاد کرتے ہیں اور وہ اچانک آگاہ اور بینا ہو جاتے ہیں۔
Amen, the peace, amen, the peace. که تا آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید. آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین پیش ہے پروگرام آئینہ صحافت۔ سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت کے ساتھ گلشن نقوی حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار پاسبان سے۔ اس اخبار کی بات سرخیاں یہ ہیں، ترکیہ اور شام میں 7.8 شدت کا زلزلہ، قیامت صغرا برپا، ہندوستان زلزلہ زدہ ترکی میں سرچ آپریشن میں مدد کرے گا، امدادی سامان بھی بھیجے گا، 5021 افراد ہلاک۔ دہلی القاعدہ مقدمہ میں فریقین کی بحث مکمل۔ ملک میں مذہب کے نام پر سیاست خطرناک، شرد پوار۔ بیرون ملک بھیجنے کے نام پر رقم اینٹھنے والی کمپنی کا پردہ فاش۔ اخبار پاسبان کی ایک سرخی ہے، غبارہ گرانے سے امریکہ نے تعلقات کو شدید نقصان پہنچایا چین۔ اخبار اس ضمن میں لکھتا ہے کہ چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ غبارے کو مار گرانے کے امریکی فیصلے سے دونوں ممالک کے تعلقات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ فرانسیسی خبرساں ایجنسی اے ایف پی کے مطابق چین کی وزارت خارجہ نے پیر کو ایک بیان میں بتایا ہے کہ نائب وزیر خارجہ یی فینگ نے شکایت کی ہے کہ امریکہ کے اقدامات نے بالی اجلاس کے بعد سے چین اور امریکہ کے تعلقات کو مستحکم کرنے میں دونوں فریقوں کی کوششوں اور پیش رفت کو شدید متاثر کیا ہے اور اسے نقصان پہنچایا ہے۔ وہ نومبر میں صدور جو بائیڈن اور شی جن پنگ کے درمیان ہونے والی سربراہی ملاقات کا حوالہ دے رہے تھے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بیجنگ صورتحال کی پیش رفت پر پوری توجہ دے رہا ہے اور مزید ضروری رد عمل ظاہر کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اس سے قبل چین نے مبینہ جاسوس وبارے کو مار گرانے پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ نے شدید رد عمل دیتے ہوئے بین الاقوامی طریقہ کار کی خلاف ورزی کی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے اتوار کو جاری بیان میں کہا تھا کہ امریکہ کی جانب سے بغیر پائلٹ سیویلین ہوائی جہاز کے خلاف طاقت کا استعمال کرنے پر چین نے شدید عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا ہے۔ خیال رہے کہ سنیچر کو امریکہ نے ریاست کیرولائنا کے ساحل کے قریب مشتبہ چینی جاسوس غبارے کو مار گرایا تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق مشتبہ جاسوس غبارہ تقریباً 60,000 فٹ کی بلندی پر اڑ رہا تھا اور اس کا سائز 3 اسکول بسوں کے برابر تھا۔ سنیچر کی صبح یہ غبارہ کیرولائنا کی حدود میں دیکھا گیا جہاں سے یہ بحری اوقیانوس پہنچا تھا۔ منگل کو امریکی صدر جو بائیڈن کو جب اس بارے میں بریف کیا گیا تو وہ اسے زمینی حدود میں گرانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن پینٹاگون نے اس خیال کے برعکس رائے دی تھی۔ پینٹاگون کا موقف تھا کہ اس اقدام سے ممکنہ طور پر آبادی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ رواں ہفتے اس مشکوک غبارے کے منظر عام پر آنے کے بعد امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بیجنگ کا اپنا دورہ منسوخ کر دیا تھا، جس کا مقصد امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی کو کم کرنا تھا۔ تاہم چین کی حکومت نے سنیچر کو اس دورے کی منسوخی کے حوالے سے قدرے مختلف موقف کا اظہار کیا ہے۔ سامعین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ عمران کی گرفتاری کے لیے زمان پارک اور بنی گالا کا سروے مکمل۔ سینٹ مشرف کے لیے دعائے مغفرت پر حکومتی ارکان کی مخالفت۔ اپوزیشن کا احتجاج۔ کھربوں ڈالر اسلحہ و فوج پر نہیں، غربت خاتمے پر خرچ کیے جائیں، صدر علوی۔ ایران سے 100 میگا واٹ سے زائد بجلی کی درآمد کے لیے ٹرانسمیشن لائن مکمل۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کے ہی ادارے کا عنوان ہے، دہشت گرد حملے قطعی حرام۔ اس ضمن میں اخبار نے لکھا ہے کہ پاکستان میں خود کش حملوں سمیت دہشت گردی کی تمام کاروائیاں قطعی حرام، اسلام دشمنی اور انسانیت دشمنی ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر علماء اہل سنت کے کنونشن کا یہ دو ٹوک اعلان ان تمام مسلح تنظیموں کے لیے چشم کشا ہے جو پاکستان میں خود کش حملوں کے لیے نوجوانوں کو باور کراتی ہیں کہ یہ عمل شہادت فی سبیل اللہ اور جنت میں بلا حساب و کتاب داخلے کا یقینی ذریعہ ہے۔ اسی انسانیت دشمن کاروائی کے نتیجے میں پچھلے دنوں پشاور کی پولیس لائنز مسجد میں 100 سے زائد افراد نماز کی حالت میں شہید ہو چکے ہیں۔ کنونشن کے اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم ملکی سلامتی کے لیے ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بلا شبہ علماء کرام کا فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کی گمراہی واضح کریں جو پاکستان کو غیر اسلامی ریاست قرار دے کر اس کے خلاف دہشت گرد کاروائیوں کو جہاد باور کراتے ہیں۔ ماہ گزشتہ کے اواخر میں اسلام آباد میں ہونے والی پیغام میں پاکستان کانفرنس کے اعلامیے میں بھی، جس میں ملک بھر سے علماء اور مشائخ نے بڑی تعداد میں شرکت کی، واضح طور پر صراحت کی گئی ہے کہ کسی بھی نام نہاد دلیل پر پاکستان کی اسلامی حیثیت سے انکار درست نہیں۔ حکومت، فوج یا سیکیورٹی ایجنسیوں کے اہلکاروں کو غیر مسلم قرار دینا شریعت و قانون کی خلاف ورزی ہے اور ان کے خلاف مسلح کارروائی بھی شریعت و قانون کے خلاف ہے۔ نفاذ شریعت کے نام پر طاقت کا استعمال یا ریاست کے خلاف محاذرہ حرام ہیں۔ کانفرنس سے خطاب میں مفتی تقی عثمانی کے ان الفاظ سے کہ یہ اجتماع اعادہ کرتا ہے کہ پاکستان مسلمان ریاست ہے، پاکستان کا دستور اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دیتا ہے، ریاست پاکستان کے خلاف ہر مسلح کارروائی کھلی بغاوت، ناجائز اور حرام ہے۔ علماء دین پاکستان کے خلاف کسی مسلح کارروائی کی تائید نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی نظریاتی حیثیت کے حوالے سے غلط فہمی میں مبتلا تمام لوگوں کی اصلاح ہو جانی چاہیے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ ہم ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اس وقت آپ ہماری دوسری مجلس کی نشریات سماعت فرما رہے ہیں۔ اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام نور ایمان۔ یہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، تو ہمیں تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان۔
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں آپ کو نو مسلموں سے روشناس کراتے ہیں، تو آج کے پروگرام میں ایک تاجک نو مسلم خاتون سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ تاجکستان وسطی ایشیا کا ایک ملک ہے جس کی تقریباً 95% آبادی مسلمان ہے۔ ملک کے لوگوں کو سوویت یونین کی دیگر جمہوریاؤں کے لوگوں کی طرح کمیونسٹ حکومت کے دوران 70 سال سے زیادہ عرصے تک اپنے مذہبی امور انجام دینے کی اجازت نہیں تھی۔ سن 1991 میں سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد اس کی جمہوریاؤں کو آزادی ملی تو جمہوریہ تاجکستان کے لوگوں کو بھی آزادی نصیب ہو گئی، اور اس آزادی میں مذہبی امور بھی شامل۔ لیکن افسوس کہ بہت سے نئے آزاد ممالک میں بہت جلد ترویج دین، مذہبی رسومات اور عبادات تک کے سلسلے میں سخت قوانین بنائے گئے۔ نیز مسجد جیسے اسلامی مراکز کی فعالیت روکنے کا کام شروع ہو گیا۔ تاجکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جو تنقید سے بھری اپنی پالیسیوں کو دین کو سرکاری رنگ دینے کے لیے انجام دیتا ہے۔ تاجکستان میں 18 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو مسجد میں جانے کا حق نہیں ہے، عورتوں کو اپنے لباس کا انتخاب کرنے کی آزادی نہیں ہے، تعلیمی مراکز میں اسلامی پردہ ممنوع ہے، اور مردوں کو داڑھی رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس طرح کے ماحول میں کسی عیسائی کا مسلمان ہونا، خاص طور سے محترمہ آزادہ کا مسلمان ہونا، بہادری کا اقدام ہے۔ محترمہ آزادہ اسلامی ماحول میں پرورش پانے کی وجہ سے اسلامی مسائل سے بالکل نا آشنا نہیں تھیں، لیکن اپنے دین کی پابند تھیں۔ ان کا خاندان آرتھوڈاکس عیسائی تھا۔ عیسائیت کے موضوعات نے ان کے سامنے کچھ چیلنج کھڑے کر دیے۔ مثلاً عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے ممنوع پھل کھانے کی غلطی کی وجہ سے، جو سب سے پہلا گناہ شمار ہوتا ہے، تمام انسان گنہگار قرار دیے گئے ہیں۔ محترمہ آزادہ اس عقیدہ کا اسلامی عقائد سے موازنہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت آدم اور حضرت حوا کی غلطی کی بنا پر تمام انسان گنہگار ہو گئے، اب جو شخص بھی پیدا ہوگا وہ موروثی طور پر گناہ میں مبتلا ہوگا، چاہے اس نے گناہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کی وجہ سے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا تاکہ ان کا خون بہے اور زمین گناہوں سے پاک ہو جائے۔ جبکہ اسلام کہتا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کی وجہ سے گنہگار شمار نہیں ہو سکتا۔ انسان جب تک خطا نہ کرے اس کا دل پاک و شفاف ہوتا ہے۔ جس نے ہدایت و تحقیق کا راستہ اختیار کر لیا ہو، اس کا دل قطن اسلام کی یہ بات قبول کرے گا اور عیسائیت کے باطل عقائد سے بیزار ہو جائے گا۔ بہرحال محترمہ آزادہ کا رجحان اسلام کی طرف اس وقت زیادہ ہوا جب ان کی ملاقات سوشل میڈیا میں ایسے متعدد لوگوں سے ہوئی جو اسلامی عقائد کو منطقی اور مستحکم ہونے کی بنا پر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا سوشل میڈیا میں روزانہ کچھ لوگ مسلمان ہوتے تھے، بلکہ وہ لوگ بھی اسلام قبول کر رہے تھے جو کسی دین کو نہیں مانتے تھے، اور عیسائی یا بے دین دانشور اور سائنسداں تھے۔ میرے لیے عجیب بات تھی کہ پڑھے لکھے مغربی اسکالر اور سائنسداں مختلف ادیان میں سے اسلام کو ہی کیوں قبول کرتے ہیں۔ اسی بنا پر میں نے بھی رہ یافتہ جیسی اسلامی سائٹوں پر اسلام کے بارے میں تحقیق کی۔ محترمہ آزادہ نے قرآن اور معتبر کتابوں کے مطالعے سے دین اسلام کے بارے میں تحقیق کا آغاز کیا، اور جو ابہامات یا سوالات ہوتے تھے ان کو وہ صاحب علم اور معتبر حضرات سے پوچھ لیتی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں قرآن کی خوبصورت اور معنوی توصیف ان کے لیے دل نشیں تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا بہت زیادہ احترام و اکرام ہے، اور حضرت مریم کے نام پر تو قرآن میں ایک سورہ بھی ہے۔ قرآن میں جب حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی نیک سیرت کے بارے میں پڑھتی ہوں تو آپ کو نمونے عمل بناتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میں بھی خوش اخلاق اور اچھے سلوک والی بنوں۔ تو سامعین، غور و فکر اور حصول علم کی طرف اسلام کی دعوت اور کوئی بھی عقیدہ اختیار کرنے کی آزادی نے اس تاجک خاتون کو متاثر کیا۔ وہ تحقیق اور مطالعے اور اسلام کے بارے میں ابہامات دور ہونے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ بہترین اور مکمل ترین دین دین اسلام ہے۔ محترمہ آزادہ کلمہ پڑھنے کے بعد باقاعدہ طور پر مسلمان ہو جاتی ہیں، البتہ وہ شروع میں تبدیلی دین کی وجہ سے تنہائی کا احساس کرتی تھیں، لیکن قرآن سے انس ہونے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ خدا کا احساس کیا۔ اسی بنا پر وہ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں، جس میں خدا کو قلبی اطمینان اور سکون کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ وہ اس ضمن میں کہتی ہیں کہ بہت عرصہ ہوا جب بھی مجھے ڈر لگتا ہے یا تنہائی کا احساس ہوتا ہے تو فوراً میرے ذہن میں یہ آیت آ جاتی ہے کہ یاد خدا قلبی سکون کا ذریعہ ہے، اور یاد خدا سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ وہی خدا جس نے میری دستگیری کی اور مجھے انحرافات سے نجات دلائی۔ مجھ سے کہتا ہے کہ پریشان مت ہو، مجھے یاد کر تیرے دل کو سکون ملے گا، اور خوف تیرے دل سے نکل جائے گا۔ عام طور سے کسی بھی نو مسلم کی پہلی نماز یادگار ہوتی ہے۔ محترمہ آزادہ بھی اس لمحے کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میری پہلی نماز صبح کی نماز تھی، اس رات کو اذان تک مجھے نیند نہیں آئی، جوش و ولولے اور ہیجان مجھ پر حاوی ہو چکا تھا، اذان سے چند منٹ پہلے میں نے وضو کر لیا تھا، کمرے کو تالا لگا کر بند کر دیا اور نماز کے لیے تیار ہو گئی۔ میرے موبائل میں آن لائن اذان ہوئی، اچانک میرے پورے وجود میں لرزہ طاری ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، بہت خوبصورت احساس تھا۔ نماز شروع کی، میں نے محسوس کیا کہ میں پہلی بار خدا سے بات کر رہی ہوں، مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ واقعاً خدا میری بات سن رہا ہے۔ اسلامی عبادات میں نماز کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے کہ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں، کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز کو ستون دین، پرچم اسلام، ایمان کی علامت اور خدا سے مومن کی قربت کا ذریعہ بتایا ہے۔ نماز کے اسی مؤثر کردار اور اہمیت کے سبب خدا نے ہر مسلمان پر روزانہ ہر حال میں نماز پڑھنا واجب قرار دیا ہے، اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب بھی مقرر فرمایا ہے۔ چند ماہ بعد رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو محترمہ آزادہ نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ ان کو اس مہینے کی عبادت سے خوشی ہوتی ہے، اور اس مہینے کو مختلف مادی اور معنوی خصوصیات کا حامل قرار دیتی ہیں۔ تجربے اور مطالعے کی بنیاد پر وہ حجاب کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتی ہیں۔ حجاب کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ میری نظر میں حجاب سے عورت کو سکون، تحفظ اور باوقار ہونے کا احساس ہوتا ہے، جو اطمینان بخش ہے۔ ایک عورت اپنے حجاب سے یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کی قدر و منزلت ہے، اور حجاب اس کو بیش بہا انسان بنا دیتا ہے۔ محترمہ آزادہ کی اسی بات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو عورتیں حجاب نہیں کرتی ہیں اور نامناسب لباس میں باہر نکلتی ہیں، وہ اپنی نمائش کرتی ہیں اور اپنی قدر و منزلت کو کم کر دیتی ہیں۔ البتہ عورتوں کے حجاب کے بارے میں تاجکستان کی حکومت کی سخت گیری کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ محترمہ آزادہ کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو نمونہ عمل قرار دیتی ہیں، کیونکہ آپ کے زرنی اقوال پڑھنے کے بعد انسان کی مختلف ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمانوں، تم میں سے اس کے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے جو شخص بھی اللہ اور آخرت سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ محترمہ آزادہ ایک مسلمان عورت ہونے کے ناطے دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بھی قربت کا احساس کرتی ہیں اور آپ کو مختلف میدانوں میں اپنا نمونہ عمل قرار دیتی ہیں۔ وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہتی ہیں کہ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ زیادہ تعلق قائم کرتی ہوں۔ جب میں آپ کی فداکاری اور مظلومیت کے بارے میں پڑھتی ہوں کہ کس طرح آپ نے اپنے شوہر حضرت علی علیہ السلام کا دفاع کیا اور خود کو مولا کے لیے وقف اور نثار کر دیا، یہی راستہ اپنے بچوں کو دکھایا تو میں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہوں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حیا اور عفت کا مکمل نمونہ، اور آپ نے خواتین کے لیے مثال پیش کی ہے کہ کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی خانہ داری اور ایک شریک حیات کی حیثیت سے ان کے کردار کو جب میں پڑھتی ہوں، جو نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی نمونے عمل ہو سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خانہ داری اور ایک شریک حیات کی حیثیت سے ان کے کردار کو پڑھتی ہوں، جو نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی نمونے عمل ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کے فضائل صرف یہی نہیں ہیں بلکہ آپ کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور میں آپ کی اعلیٰ شخصیت اور فضائل کے بارے میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام اور منزلت اس قدر بلند و بالا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے بھی ان کو خوش کیا مجھے خوش کیا، اور جس نے ان کو دکھ پہنچایا مجھے دکھ پہنچایا، فاطمہ میرے لیے سب سے عزیز ہیں۔ Thank you.